أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. آج بھی ہماری 14ویں نشست میں محرمات و واجبات اسلامی کے سلسلے میں چند مسائل خاندانی خانوادگی اور کچھ غصب و ضمان کے سلسلے میں، ضمانت کے سلسلے میں، اور کچھ اسراف و تبذیر کے سلسلے میں اسلامی واجبات و محرمات بیان ہوں گے. خواتین کا معائنہ کرنا، علاج کرنا، آپریشن کرنا، اور اسی طرح تمام میڈیکل اقدامات جہاں لمس و نظر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ چھونے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں واجب ہے کہ یہ امور لیڈی ڈاکٹر انجام دے، خاتون ڈاکٹر انجام دے. خواتین کا معائنہ کرنا ہے، خواتین کا علاج کرنا ہے، خواتین کا آپریشن کرنا ہے، جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ہاتھ لگانے کی، چھونے کی ضرورت ہے، یہ تمام امور واجب ہے کہ لیڈی ڈاکٹر انجام دیں، مرد ڈاکٹر انجام نہ دیں. لیکن اگر مجبوری ہو تو مرد ڈاکٹر بھی انجام دے سکتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر نہ مل سکے، یا اس علاقے میں موجود نہیں ہے، یا لیڈی ڈاکٹر کو نہیں آتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، سوائے مرد ڈاکٹر کے اور کوئی چارہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ امور مرد ڈاکٹر بھی انجام دے سکتے ہیں. ابتدائی مرحلے میں لیڈی ڈاکٹر اگر موجود ہیں، کر سکتے ہیں، تو واجب ہے کہ یہ چیزیں لیڈی ڈاکٹر انجام دیں. اسی طرح سے مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے تمام میڈیکلی امور جن میں دیکھنے اور چھونے کی ضرورت ہے، ان امور کو واجب ہے کہ مرد ڈاکٹر انجام دے، خاتون لیڈی ڈاکٹر انجام نہ دے. مرد کا معائنہ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، چھونا ہے، آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جہاں لمس و نظر کی ضرورت ہے، یہ امور واجب ہے کہ مرد انجام دیں، لیڈی ڈاکٹر انجام نہ دیں. پھر وہی صورتحال ہے اگر انسان مجبور ہو جائے اور مرد ڈاکٹر موجود نہ ہو، یا مرد ڈاکٹر انجام نہیں دے سکتا، یہ امور لیڈی ڈاکٹر ہی انجام دے سکتی ہیں، اس صورت میں لیڈی ڈاکٹر بھی مردوں کے علاج کے لیے یہ امور انجام دے سکتی ہیں. خواتین کے لیے بچے کا نطفہ رحم میں انعقاد ہونے کے بعد اسقاط حمل حرام ہے، حمل گرانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. جب نطفہ رحم مادر میں، بچہ دانی میں نطفہ ٹھہر جائے، اس کے بعد اس کا گرانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. خواہ اوائل انعقاد نطفہ کے ایام میں گرائے کہ ابھی ابھی نطفہ ٹھہرا، انہی دنوں میں گرا دیں، یہ بھی حرام ہے. یا بعد کے مراحل میں ولادت کے ایام تک گرا دیں، تمام مراحل میں اسقاط حمل حرام ہے، حمل گرانا حرام ہے. فرق نہیں پڑتا کہ باپ حمل کو گرائے یا ماں گرائے یا تیسرا شخص، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، نرس، وہ گرا دیں، فرق نہیں پڑتا، حرام ہے. باپ اگر چاہیں کہ نطفے کو گرا دیں رحم مادر سے انعقاد ہونے کے بعد، نطفہ ٹھہرنے کے بعد، باپ کے لیے حرام ہے. ماں اگر چاہے گرائے اس کے لیے حرام ہے، ڈاکٹر اگر چاہے گرائے اس کے لیے حرام ہے. نطفہ ٹھہر جانے کے بعد گرانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. خواہ ان کی اجازت سے گرائے یا بغیر اجازت کے۔ خاتون شوہر سے اجازت لے کے گرائے، فرق نہیں پڑتا، حرام ہے، بغیر اس کی اجازت گرائے۔ ڈاکٹر شوہر اور بیوی کی اجازت سے گرائے یا بغیر اجازت گرائے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ان صورتوں میں اسقاط حمل گناہ بھی ہے، گناہ انجام دیا اس نے کہ حمل گرایا، اور دیا بھی واجب ہے کہ وہ انجام ادا کریں دیا، اور بعض مراحل میں سبب کفارہ بھی ہے، گناہ بھی کیا، دیا بھی انجام دیں اور کفارہ بھی ادا کریں۔ مگر مجبوری اور ماں کی جان کو خطرہ ہونے کی صورت میں جائز ہے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ ماں کی جان کے لیے خطرہ ہو تو اس صورت میں روح داخل ہونے سے پہلے حمل گرانا جائز ہے۔ ابھی تک نطفے میں 4 مہینے بعد روح داخل ہو جاتی، اس میں ابھی تک اس مرحلے تک وہ نطفہ نہیں پہنچا، بچہ دانی میں روح داخل نہیں ہوئی، اس وقت تک اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، یہ حمل خطرہ بنے، تو گرانا جائز ہے۔ لیکن روح داخل ہونے کے بعد اسقاط حمل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی کو اس کی بیوی سے ہم بستری سے روکنا حرام ہے، کسی بھی شخص کو روکیں، خواہ اس میں بیوی کی نسبت بے رغبتی پیدا کر کے روکیں، شوہر کو لائیں، اس طرح باتیں کہیں کہ اس کے ذہن میں نفرت پیدا ہو جائے کہ وہ بیوی کو پسند کرنا ہی چھوڑ دیں اور ہم بستری سے ہی نفرت کریں اور دور رہیں، اس طرح روکیں، حرام ہے۔ یا اس کی جنسی قوت کو کسی طرح کمزور کر دیں، اس طرح روکیں اسے ہم بستری سے اپنی بیوی سے، یہ بھی حرام ہے، کوئی دوائی کھلا دیں یا کوئی تلسم وغیرہ کرا دیں، تعویذ وغیرہ، اس طرح اس کی جنسی قوت کو کمزور کریں کہ وہ بے رغبت ہو جائیں اور بیوی سے ہم بستر نہ ہو سکے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ یا ایسی مشکل پیدا کر دیں کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہو سکے، کوئی بھی اس میں مشکل پیدا، یا بیوی میں، خواہ موجودہ بیوی کی نسبت ایسا کریں یا آئندہ ہونے والی بھی، ابھی تک یا شادی شدہ ہیں، بیوی موجود ہیں، یا کوئی مشکل پیدا کر دیں اس کے ساتھ، تعویذ کر دیں، دوائی کھلا دیں، یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ یہ اپنی بیوی سے ہمیشہ نہ ہو سکے، حرام۔ یا آئندہ شادی کے لیے، جس کی شادی آئندہ ہونی ہے، ابھی سے کوئی مشکل پیدا کریں کہ یہ اگر آئندہ شادی کریں تو ہمیشہ نہ ہو سکیں، یہ مشکل ایجاد کرنا بھی حرام ہے۔ کوئی بندش کے تلسم لے لیتے ہیں، وہاں پیسے دے دیتے ہیں ملاؤں کے پاس، تعویذ نویسیوں کے پاس، اور وہاں پر جاتے ہیں، وہاں سے تلسم وغیرہ لے کر آتے ہیں، کبھی شوہر کے سرانے کے تکیے کے نیچے، کبھی بیوی کے نیچے، کبھی گول کے پلا لیتے ہیں، کبھی دو کے پلا لیتے ہیں، ایسے 1000 چیزیں ہیں لوگوں کے پاس، تمام امور حرام ہیں، دوسروں کی فطرت میں مداخلت ہے، دوسروں کے اس میں مداخلت ہیں، اور جائز نہیں ہے، حرام ہے، نقصانات جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے لیے حزینہ زندگی تأمین، اس کی تأمین زندگی کے اخراجات کی، اور اپنے قرضوں کی ادائیگی وغیرہ کسی اور راہ سے پوری نہیں ہوتی، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اپنے قرضے اسی طرح ادا نہیں ہوتے، تو ہر صاحب قدرت اور صاحب قدرت مرد و عورت پہ واجب ہیں کہ کسب و کار میں مشغول ہو جائیں، کام کریں، کام کرنا واجب ہے۔ اب دیکھتے ہیں گھر میں بچے ہیں، اخراجات پوری نہیں ہوتے، اور گھر میں بیوی ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، گردن پہ قرضے ہیں اور ادا نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے اب بیٹھے رہیں۔ اب وہاں پر اگر وہ مرد ہیں اور قدرت ہیں، کام کر سکتے ہیں، تو صاحب قدرت ہیں، صاحب قوت، واجب ہے کام کریں تاکہ اپنی حزینہ زندگی کو جو ہے وہ پوری کریں، اخراجات کو پوری کریں، قرض ادا کریں۔ مذکورہ اہداف کے لیے مناسب کسب و کار کو ترک کرنا حرام ہے۔ اب زندگی میں اخراجات ہیں، کھانے پینے کے اخراجات، پہننے کے اخراجات، رہن سہن کے اخراجات، روٹی کپڑا مکان اخراجات ہیں، اس کے باوجود کے اخراجات ہیں، قرضے ہیں اور کام موجود ہیں، کر رہے ہیں، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ واجب ہیں کہ اسی کام میں لگے رہیں اور زندگی کے اخراجات کو پورے کریں۔ غیر آباد زمینوں اور آب و ہوا مباحات اصلیہ چیزوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ استفادہ کرنا حرام ہے۔ غیر آباد زمینیں ہیں، اب قبضے پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اتنے سارے زمینوں کے، چونکہ غیر آباد ہیں، خالصہ یہ سرکار ہیں، قبضہ۔ اور پانی پہ اسی طرح سے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں، خرچیں، اور اسی طرح ہوا سے، اس طرح جو بھی مباحات اصلیہ ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ استفادہ کرنا حرام ہے، جو دوسروں کی محرومی کا سبب بنے۔ اگر چند اصلی استفادہ جائز ہو، سگریٹ کے سلسلے میں بعض فقہا نے حرمت کا فتویٰ دیا، حرام ہے، بعض کے نزدیک ابھی تک مباح ہے سگریٹ پینا۔ یہی سگریٹ جو اگر چند ابتدائی مرحلوں میں جائز ہے اس کا پینا، اگر جائز ہو، اسے ایسی جگہ پینا جہاں دوسروں کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، ایک ایسے بند کمرے میں پئیں جہاں آب و ہوا، جہاں پر ہوا آکسیجن کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے حق پہنچتا ہے کہ وہ صاف آکسیجن لے لیں، وہاں ایک سگریٹ ہی آ جائیں، سگریٹ پئیں اور دھواں چھوڑیں اور وہاں تمام چیزوں کو، ہوا کو خراب کر دیں، آلودگی پھیلا دیں اور سب کو بیمار کر دیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اچھے خاصے دیندار لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سگریٹ پیتے ہیں مجلس میں کہ جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں 50 بندے 20 بندے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے منہ میں اس کا دھواں جاتا ہے، اور ان کی جو صاف ستھری ہوا چاہیے انہیں آکسیجن کے لیے، انہیں خراب کر دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ آپ کو آکسیجن چاہیے، دوسروں کو بھی چاہیے، آپ جس حد تک استفادہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کا حق ہے، آپ اپنا آکسیجن خراب کرتے ہیں، خود سگریٹ پی لیتے ہیں، خود دوسری چیزیں اور دوسروں کی بھی خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا ضرورت سے زیادہ دوسروں کی محرومی کا سبب بنے، آپ کے سگریٹ دوسروں کے آکسیجن سے محرومی کا سبب بنتا ہے، جو حرام ہے، یا کوئی بھی اور چیز، نہر کا پانی سارا آپ قبضے میں لے لیں، دوسروں کی محرومی کا سبب بنے، ضرورت سے زیادہ حرام ہے۔ انسان کے لیے مال میں اسراف کرنا حرام ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے برادر شیطان ہیں، شیطان کے بھائی، حرام ہے۔ یعنی اپنے اموال کو ضرورت سے زیادہ خرچنا، یہ اسراف ہے، حرام ہے۔ اتلاف حساب ہو جائے کہ مال تلف ہو رہا ہے، بے فائدہ ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، حرام ہے۔ یا اپنے اموال کو اس طرح چھوڑ دینا کہ ضائع ہو جائے، یہ بھی اسراف ہے اور حرام ہے۔ ضرورت نہیں ہے، آپ کی گاڑی ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ باہر پھینک دیں اسے، اس طرح چھوڑے رہیں کہ ضائع ہو جائیں، اسراف ہیں اور حرام۔ یا دوسروں کو اجازت دینا کہ اس کے مال کو تلف کریں، کہ آئیں آپ میری گاڑی کو لے کر جائیں فلاں میدان میں آگ لگا دیں، میرے گھر کو آئیں آگ لگا دیں، آؤ میری دکان کو آگ لگا، میرے کپڑوں کی دکان ہے، دوسروں کی چیزوں کی دکان ہے، آپ لے جائیں سامان کو آگ لگا دیں۔ یہ اجازت دینا بھی حرام ہے کہ وہ آئیں اور آپ کے مال کو ضائع کریں، تلف کر دیں، یہ بھی اسراف ہیں اور حرام ہیں۔ یہ سب امور حرام ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال، استفادہ کرنا، ضرورت سے زیادہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی حرام۔ مالوں کو تلف کرنا یہ بھی حرام، بغیر استفادہ کے باہر چھوڑ دیں تاکہ وہ ضائع ہو جائیں، حرام۔ اسلام میں تبذیر حرام ہے، یعنی اپنے اموال کو حرام امور پہ خرچنا حرام ہے۔ ایسے امور کی خرید و فروش، نگہداری وغیرہ میں خرچنا جن کا کھانا پینا سننا دیکھنا اور جن کا استعمال حرام ہے، ان پہ پیسہ خرچنا تبذیر ہے اور حرام ہے۔ گانا سننا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اور خلاف شرع منظر کا دیکھنا حرام ہے۔ انسان ایسی چیزوں پہ پیسے خرچیں کہ جن کا کھانا حرام ہے، جن کا پینا حرام ہے، جن کا سننا حرام ہے، جن کا دیکھنا حرام ہے، ایسی چیزوں پہ مال خرچنا حرام اور شیطان کا بھائی۔ اگر کوئی انسان حیوانات رکھتا ہے، اس کے پاس حیوانات ہیں جیسے اونٹ، گائے، گوسفند، گھوڑا، خچر، مرغ، شہد کی مکھی وغیرہ جو ہیں اس کے پاس، اس کے تو واجب ہیں کہ ان کے اخراجات کو پورا کریں، یہ اس کے اوپر شرعاً خدا کی طرف سے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو پورے کریں، یعنی ان کے لیے ضروری غذا فراہم کریں۔ مثلاً بھیڑ بکری گائے وغیرہ کے چرانے کی ضرورت ہے، انہیں چرائیں، گھاس لا کر ڈالنے کی ضرورت ہے، انہیں گھاس ڈال دیں، مرغ اور پرندے وغیرہ ہیں تو دانہ پانی کی ضرورت ہے، انہیں دانہ پانی دے دیں۔ اگر ان کی ضروری غذا فراہم نہیں کر سکتا وہ انسان، تو واجب ہے کہ انہیں بیچیں، فروخت کریں، کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جو ان کی غذا فراہم کر سکتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں رکھیں اور غذا بھی نہ دیں اور یہ تلف ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ لہذا جانوروں کی غذا بھی اگر انسان جانور رکھتا ہے، واجب ہے کہ ان کی غذا بھی فراہم کریں۔ خدا کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ حیوانات کو ذبح کرنا حرام ہے، صرف اور صرف خدا کے نام پہ حیوان ذبح ہو سکتا ہے اور حلال ہو سکتا ہے، ورنہ پھر حیوان حرام ہے۔ خواہ کسی کے نام پہ ذبح کر دیں، بتوں کے نام پہ ذبح کریں یا کسی اور چیز کے نام پہ، جس کے مقدس ہونے کا وہ قائل ہے اس کے نام پہ ذبح کریں، غیر از خدا کسی کے نام پر بھی جانور اگر ذبح ہو جائے حرام ہے، اس طرح ذبح کرنا حرام۔ وہاں حیوان بھی مردار ہو جاتا ہے اور اس کے مال کے ضائع کرنے کا گناہ، ایک تو حیوان کو مردار کیا وہ گناہ کہ غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا، اور پھر وہ جب مردار ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ضائع کرنے کا بھی گناہ ہے۔ غصب شدہ مال کو فوراً اس کے مالک کو لوٹا دینا واجب ہے، اگر کسی سے مال غصب کیا ہے فوراً واجب ہے، فوراً جتنا جلدی ہو سکے مالک کو واپس کر دیں، خواہ اس نے خود غصب کیا ہو، اس نے خود لیا کسی سے غصباً، زبردستی لیا، واجب ہے کہ فوراً ادا کریں اسے، یا کسی غاصب سے لیا، اس نے کسی نے غصب کیا، اس نے اس سے لیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ فوراً اس کے مالک کو دے دیں۔ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اس نے غصب کیا تھا میں نے تو اس سے لیا ہے، وہ ذمہ دار ہیں، یہ نہ سوچیں کہ چونکہ غصب کرنے والا کوئی اور ہے میں نے اس سے لیا ہے مجھے اس سے کیا ہے، لہذا میں غاصب نہیں ہوں، یہ کہہ کر مال رکھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جا کر خرید لیتے ہیں حرام مال، دوسرے چوری کا مال، چوری کی سائیکلیں خرید لیتے ہیں، چوری کے موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں، چوری کی گاڑیاں خرید لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے چوری کی، میں نے تو پیسہ دے کے لایا ہے۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ اصل مال ہی اس کا نہیں ہے، بیچنے والے کا ہے ہی نہیں ہے، مال کسی اور کا ہے، آپ نے کسی اور کو پیسہ دیا، غصبی ہے۔ اور اگر مالک معلوم ہیں تو واجب ہے کہ فوراً انہیں واپس کر دیں۔ اس سلسلے میں واجب ہے، یعنی جب غصب شدہ مال آپ کے ہاتھ آ جائے اور مالک معلوم ہو، تو اس صورت میں واجب ہے کہ اصل مال لوٹا دیں، اصل مال جو بھی مال ہے، اسی سائیکل ہیں سائیکل، گاڑی ہیں گاڑی، موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل، زمین ہے زمین، کر جو بھی ہے واپس کر دیں اصل مال۔ نمبر دو، غصب کے زمانے کا اجرت المثل بھی دے دیں کہ 10 مہینہ روکا، 20 مہینے آپ نے روکے، 2 سال روکے، 3 سال روکے، اس کا مال روک کے رکھا، جتنی مدت اس کا مال روک کے رکھا ہے اس کی اجرت بھی دے دیں، اجرت المثل، کہ اگر ایسا مال اتنی مدت ان کے پاس دے دیں، کرایہ پہ ہوتے ہیں تو مطلب اس پہ کتنی اجرت ہو جاتی، تو وہ اسی بھی دے دیں. نمبر 2، اصل مال لوٹانے، ایک اجرت المثل بھی دے دیں غصب کے زمانے کا. 2، نمبر 3، اس مال میں جو بھی عیب ایجاد کیا ہو، جو بھی نقص ایجاد کیا ہو، اس کا جبران بھی واجب ہے. گاڑی میں، سائیکل میں، موٹر سائیکل میں، گھر میں غصب کرنے کے بعد کوئی بھی چیز آپ نے غصب کی، اس میں نقص عیب پیدا ہو گیا، خرابی پیدا کی آپ نے، آپ کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، اس کا جبران کرنا بھی واجب ہے. یہ نمبر 3. نمبر 4، اس مال سے جو بھی فائدہ ہوا ہو اسے بھی مالک کو لوٹا دیں. مرغیاں چوری کی، انڈے دیے ہیں، ٹیکسی چوری کی، اس پر سواری کی ہیں، اجرتیں وغیرہ لی ہیں، کمایا ہے، یا اسی سے جو بھی فائدہ ہوا ہے وہ بھی مالک کو دے دیں، فائدہ ہم نہ رکھیں. نمبر 4، اگر اس مال کے منافع کو تلف کیا ہو، مرغی کے انڈے ضائع کیے ہیں، ٹیکسی کرایے ضائع کیے ہیں، گھر کا کرایہ ضائع کیا ہے، تو اس کی قیمت بھی مالک کو ادا کریں. جو بھی فائدہ اس غصب شدہ مال کا ضائع کیا، اس کی قیمت بھی مالک کو ادا کریں. یہ غصب کے سلسلے میں. ایک اور مسئلہ بھی ہے اسی سلسلے میں، اگر کسی کا مال دست بدست ہوتا ہوا 10ویں نفر کے ہاتھ میں تلف ہو جائے، مثال کے طور پر 10 بندے یکے بعد دیگرے ہاتھوں ہاتھ، وہ مال ہوتا ہوا غصبی مال 10ویں بندے کے ہاتھ سے وہ ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، تلف ہو گیا، اب مالک موجود ہیں، مالک کو پتہ ہے کہ یہ 10 افراد ہیں، ہاتھوں ہاتھ یہ مال ہوتا ہوا 10ویں بندے کے ہاتھوں سے یہ مال ضائع ہو گیا، اب مالک کو حق ہے شرعاً کہ وہ ان افراد میں سے جس سے چاہے اپنے مال کی قیمت کا مطالبہ کریں، ان 10 افراد میں سے تمام 10 کے 10 افراد ذمہ دار ہیں کہ وہ مالک کو جواب دیں اور قیمت ادا کریں. جس سے بھی مطالبہ ہو، مالک ان 10 افراد میں سے کسی سے بھی مطالبہ کریں شرعاً خدا کی طرف سے، اس بندے پر واجب ہے کہ اس کی قیمت ادا کریں. وہ شخص کیا کرے گا؟ اب پہلا بندہ ہے، اس سے مالک نے کہا تم میری قیمت دے دیں، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ شرعاً اس کے اوپر واجب ہے قیمت ادا کریں، کیونکہ مالک سے اس نے لیا اور اس سے ہوتا ہوا مال ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا. پہلا شخص، تو وہ شخص اس سے رجوع کرے جس نے اس سے مال لیا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے، یہ اس سے، بھائی مجھ سے آپ نے لیے لہذا آپ دیں تاکہ میں مالک کو دے دوں. اسی طرح وہ اس سے مطالبہ کرے گا، اسی طرح ہوتا ہوا 10ویں نفر پر انتہا منتہی ہو جائے گا جس کے ہاتھوں مال تلف ہوا ہے، لہذا وہ خسارہ دیں، وہ 90 کو دے دیں، 90 8ویں والے کو دے دیں. اگر مالک نے پہلے سے مطالبہ، اگر مالک نے 90 سے مطالبہ کیا تو 90 والا پھر 8ویں پہ نہیں جائے گا، 90 والا 10ویں پہ مطالبہ، 10ویں والا 90 کو دے گا، 90 فرد مالک کو دے گا، یا مالک کو اختیار کے سیدھا 10ویں نفر سے جس سے مال تلف ہو گیا اس سے لے لیں، 10ویں نفر واجب ہیں کہ وہ اس مالک کو اس کی قیمت ادا کریں. اگر وہ مال 10ویں شخص کے پاس موجود ہو تو مالک کو حق ہے کہ ان 10 افراد میں سے جس سے چاہے مال کا مطالبہ کریں، جس طرح قیمت کا مطالبہ مالک کا حق تھا، 10 کے 10 افراد میں سے کسی سے بھی چاہے مطالبہ کریں. اگر خود مال 10ویں فرد کے پاس موجود ہو تو ایسا نہیں کہ 10واں بندہ کہے کہ میں نے 90 سے لیا، مالک تجھے کیا حق پہنچتا ہے مجھ سے لے لیں، یعنی مالک کو حق ہے کہ پہلے سے لے کر 10ویں تک جس سے چاہے مال کا مطالبہ کریں، اس پر واجب ہے کہ وہ اصل مال پہنچا دیں اس تک. اگر پہلے سے مطالبہ کیا وہ دوسرے سے مطالبہ کریں، دوسرا تیسرا تا 10ویں تک، اگر یا 8ویں سے 90ویں سے مطالبہ کریں تو 8ویں والا 90 پہ، 90ویں والا 10ویں سے، یا سیدھا 10ویں افراد سے، 10ویں فرد سے اگر مالک مال کا مطالبہ کریں، واجب ہے کہ وہ مال 10ویں 10واں بندہ سیدھا مالک کو دے دیں، نہ کہ وہ 90ویں کو دے دیں، 90ویں 8ویں کو دے دیں، مال مالک کا ہے، جس سے مطالبہ کریں حق پہنچتا ہے اسے. اگر مال ادا نہیں کر سکتا، مال اسے واپس نہیں کر سکتا، تو واجب ہے کہ قیمت ادا کریں. جن جن کے ہاتھوں میں مالک کا مال آیا ہے، سب پر واجب ہے کہ مالک کو راضی بھی کریں. یہ سب معذرت کریں مالک کو کہ آپ راضی ہو جائیں ہمارے اوپر، چونکہ سب شامل ہیں اس میں غصب کرنے میں. لہذا یہ چند چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں. اگر کسی کا مال غصب کریں اور غصب شدہ مال موجود ہو لیکن اسے واپس نہیں کیا جا سکتا ہو، مثلا سکے یا انگشتری جیسی چیزیں غصب کی، سکہ پیسے چوری کیے، سکہ یا انگشتری غصب کی اس نے، اور یا کنویں میں ڈال دیا یا دریا میں ڈال دیا، یا ایسی جگہ گرا جہاں سے ہم نہیں نکال سکتے، کسی درے میں گر گیا نہیں نکال سکتے، کسی ایسی جگہ کنواں میں گر گئے نہیں نکال سکتے، جھیل میں گر گئے، دریا میں گر گئے، ایک نہیں مل سکتا، یا کسی ظالم نے اس سے یہ چیزیں چھین لی، اس نے غصب کیا تھا لیکن کسی اور نے چھین لیا، لے گیا، اب یہ نہیں واپس نہیں کر سکتا، اصل مال نہیں دے سکتا. مال اگرچہ موجود ہے ظالم کے پاس، واپس نہیں کر، مال اگرچہ موجود ہے دریا میں لیکن نہیں لے، لا کے نہیں دے سکتا، اور اس سے واپس لینا ممکن نہ ہو، ظالم نے چھین لیا اس سے، اب اس ظالم سے نہیں لے سکتا مال، ناممکن ہے. ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس پر واجب ہے کہ غاصب مال مغصوب کا بدل دیں یا اس کی عادلانہ قیمت ادا کریں. اگر بدل دے سکتا ہے تو اسی کا بدلہ دے دیں، اگر بدل نہیں ہے تو عادلانہ قیمت ادا کریں، انصاف سے جو جتنی قیمت بنتی ہے اس کی وہ ادا کریں. اگر انسان کو کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملے، کہیں پر وہ چیز پڑی ہے ملے، اور وضو کرتے وقت وہ اس کے پاس ہو، اگر وہ مالک کے ملنے کی صورت میں اسے نہ لوٹانا چاہتا ہو، تو پھر بھی اس کا وضو اور نماز باطل نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ تھا. اگر انسان کسی کا مال پالے جس پر کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے اس کے مالک کا پتہ چلایا جا سکے اور جس کی قیمت ایک درہم تک پہنچتی ہو، ایک درہم تک، تو واجب ہے کہ جس دن وہ چیز ملی اس دن سے ایک سال تک لوگوں میں اعلان کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں مل جائے، پیسے اگر میرے دخل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ امام کے کھاتے ہیں، چیزیں جائز نہیں ہیں، وہ واجب ہے کہ اس کے اوپر کہ اسے ایک سال تک اعلان کریں. اگر نشانی موجود ہو اور اس نشانی سے مالک کا پتہ لگایا جا سکتا ہو کہ مالک کو یہ اس نشانی کا پتہ، اگر خود اعلان کریں واجب ہے. اگر خود اعلان نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کو اعلان کے لیے کہیں کہ جس کے متعلق اسے اطمینان ہو کہ وہ اعلان کرے گا. اگر سال تک اعلان کے بعد مالک نہ ملے تو وہ مال مالک کے لیے اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب بھی مالک ملے اسے دے دیں. ایک، اگر اعلان کے سال کے دوران ہی مالک کے ملنے سے نا امید ہو جائے تو ضروری ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو صدقہ دیں، اور اگر مالک پیدا ہو تو اسے اختیار ہے، اگر مالک نکل گیا صدقہ دینے کے بعد نکل گیا اسے اختیار کے اس صدقے پہ راضی ہو جائیں کہ آپ نے اچھا کہ میرے نام پہ صدقہ دیا ٹھیک ہے، یا اپنے مال کا عوض کا مطالبہ کریں تو پھر اسے عوض دینا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ تھا شرعی. اگر کسی بچے کو اس کا سرپرست کسی وجہ سے چھوڑا ہو، سرپرست نے نہیں سنبھال چھوڑ دیا، اور بے سرپرستی کی وجہ سے وہ بچہ معرض تلف میں واقع ہو، وہ تلف ہو رہا ہے، وہ بچہ ضائع ہو رہا ہے، سرپرست نے چھوڑ دیا اسے، یعنی اگر اسے اٹھا کر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، ایسے گمشدہ بچے کو پالے کوئی انسان تو واجب ہے کہ اسے اٹھائے اور اٹھا کر اس کی حفاظت کرے، خواہ وہ کوئی شیرخوار بچہ ہو، غیر ممیز بچہ ہو، یا کوئی ممیز بچہ ہو، فرق نہیں پڑتا، جو بھی بچہ ہو اگر وہ معرض تلف میں ہے، سرپرست نے چھوڑ دیا اسے، تو واجب ہے اسے اٹھا کر اس کی حفاظت کریں. آج کی نشست کا آخری مسئلہ کسی شخص کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا گھر ہو، اس کی دکان ہو، اس کی عمارت، اس کی جائیداد جو بھی ہیں، بغیر اس کی اجازت کے اس کی ملکیت میں داخل ہونا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ گھر ہو یا باغ ہو یا کوئی اور ملک، فرق نہیں پڑتا، دکان، ہوٹل، خیمہ یا کوئی اور چیز، اگر اس کی رضایت پہ بنحو عموم یا بنحو خصوص کوئی قرینہ موجود ہو کہ مالک راضی ہے، کوئی ایسے ہی نشانی موجود ہیں، تو اس صورت میں داخل ہونا جائز ہیں۔ عام طور پر ہم آتے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے پہلے سے کہ مالک راضی ہے ہمارے آنے جانے پہ، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ عام لوگوں یا خاص اس کے لیے اجازت کا کوئی قرینہ موجود ہے، اگر عمومی اجازت موجود، جہاں ہر شخص آتا جاتا ہے عمومی طور پر، تو یہ ایک قرینہ ہے کہ یہاں عام داخلہ ہے لہذا جا سکتے ہیں۔ یا خاص افراد کے لیے، دیکھیں میرے لیے ایک خاص اجازت ہے، ایسا کوئی قرینہ، ایک نشانی موجود ہے کہ میں جا سکتا ہوں، تو خود بغیر اجازت کے جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی مالک کی رضایت پہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو جائز نہیں ہے کہ ہم بغیر اجازت کے مالک کی کسی بھی جائیداد میں، کسی بھی ملکیت میں داخل ہو جائیں، حرام ہے، چاہے دکان ہو یا ہوٹل ہے یا خیمہ یا گھر جو بھی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں احکام اسلامی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، محرمات اسلامی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔